أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين العبد المؤيد والمنصور المصدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جب بھی کوئی شب جمعہ آتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایام عزا کی شب جمعہ، تو فقط ایک ریمائنڈر کے طور پر یاد دہانی کے لیے میں یہ جملے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر شب جمعہ، اگر ایک سال میں ہمیں 52 شب جمعہ ملے تو یہ 52 کے 52 شب جمعہ، اس کے لیے سامنے ایک سیٹ قسم کا کورس یا سلیبس رکھا ہے. اس شب جمعہ میں ہمیں اپنی موت کو بھی یاد کرنا، ہفتے کے 6 دن دنیا کے کاموں میں لگے رہو، اگرچہ اس میں بھی ٹائم ٹو ٹائم موت کو ذہن میں رکھنا، لیکن آج کی رات اور کل کا دن ایک طرح سے پورا کا پورا اس حقیقت کو یاد کرنے کا دن، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بہت ہی شارٹ قسم کا ٹرانزٹ اس سے. اور اسی موت کے حوالے سے بھی قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کی گئی، جسے میں نے مختار نامے کی مجالس کا سرنامہ کلام بنایا. کیا ہے ظلم کرنے والوں، ان قریب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے ظلم کا کیا نتیجہ اور انجام نکل رہا، جب قبر میں جا کے پتا چلے گا. کتنے ہی صاحبان ایمان ایسے، نہیں صاحب ایمان میں نے غلط کہہ دیا، کتنے ہی ظالم ایسے کہ ہمارے سامنے وہ اپنی ساری زندگی گزار کے جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کا کوئی پنشمنٹ یا سزا نہیں ملی، مگر قبر تو موجود. تو یہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کی آیت، ایک اس کا تعلق موت سے بھی. اب آپ کہیں گے کہ جی اس نے ظلم آج کیا اور قبر میں جا رہا ہے 50 سال کے بعد. یہ 50 سال آپ کو بہت بڑے لگ رہے ہیں، لیکن قدرت کے نظام کے اندر اس 50 سال کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ایک سیکنڈ سے بھی چھوٹی مدت. کانا مقدارہ 50 الف سنہ، جب قرآن نے کہا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال، یعنی ایک دن، سال نہیں ایک دن، از اکول ٹو 50,000 ایئر، تو یہ ہمارے 50 سال. کیلکولیٹر ہوگا، حساب کر لیجئے کہ کتنے سیکنڈ بنتے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اے ظالموں کتنا ہی ظلم کرو لیکن قبر تمہارا انتظار کر رہی. اور پیغمبر کی ایک مشہور حدیث ہے جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ خالی قبر مردے کا انتظار نہیں کرتی، روزانہ 5 مرتبہ مردے کو آواز بھی دیتی کہ آؤ اور دیکھو کہ میں کیا ہوں. آج کا یہ موضوع نہیں، اگر میرا سارا زندگی کا یہی موضوع اور میں اسی حوالے سے مشہور ہوں یا بدنام ہوں، جو لفظ بھی آپ کہیں، لیکن اس سال ایک ایسا ٹاپک بن گیا کہ جس میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی گنجائش نہیں. تو شب جمعہ شب موت، شب جمعہ شب قبر، یعنی اصلی لفظ ہے شب تذکر، یاد کرنے کا دن، یاد کرنے کی رات. دوسری بات، یہی شب جمعہ شب دعا بھی، کہ انسان جس طرح سے اگر حج پر، عمرے پر یا زیارات پر جائے تو جو دعائیں وہ اپنے شہر میں اور اپنے وطن میں پوری نہیں کروا سکا، وہ یقیناً زیارات اور حج اور عمرے پہ پوری کروا کے آتا. پروردگار نے سسٹم ہی ایسا بنایا کہ جگہ کے بدل جانے سے دعا کی طاقت بڑھ جایا کرتی، اور خاص طور پر کیونکہ ایام عزا کی آخری تاریخ ہے، اس لیے یاد دلا دوں کہ خاص طور پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزیں جو اپنی جگہ الگ مجلس کیا تھی، ٹائم نہیں، صرف اشارہ کر دوں، گرچہ آج کل اس پر عمل ہو رہا، پھر بھی یاد دہانی میں یا ریمائنڈر میں کیا حرج. اور وہ یہ کہ میں پراؤڈی بن کر یا غرور کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، فقط اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات کا وزن یا ویٹ آپ محسوس کریں. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پروردگار نے مجھے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرنے کی توفیق بھی دی ہے اور بار بار دی، یعنی کم سے کم 30-35 ٹائمز تو مجھے یاد ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت سے شرف ملا. کنگڈم میں رہنے والے، جدہ میں زندگی گزارنے والے، مکہ میں رہنے والوں کی بات الگ، لیکن باہر سے اگر کوئی آدمی جا رہا تو آج کل کی اس دنیا میں بھی ایک اتنا بڑا عدد یا نمبر کہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم. اور ہر مرتبہ کا حج اور ہر مرتبہ کا عمرہ گویا خود بخود روضہ رسول اور جنت البقیع کی زیارت کا شرف بھی مل رہا. اس کے علاوہ الحمدللہ کربلا محلہ کی زیارات، نجف کی زیارات، مشہد کی زیارات، یہ ساری وہ جگہیں جو دعا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو ابھی میں نے ایک بات کہی کہ حج کے ساتھ مدینہ تو خود بخود مل جاتا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، مختار نامے میں اس جملے نے بڑی مدد کی تھی عمیر ابن عامر کوفی کی. یہ ہے کون صاحب اور ان کا مختار نامے سے کیا تعلق؟ یہ آج ہی کی مجلس کے درمیان بات شروع ہو رہی. لیکن خلاصہ یہ کہ اب یہ زیارت بھی کی، مگر یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور جب کبھی میں نے اس کو مجلس میں بیان کیا اور ہر جگہ تقریباً میں نے اس کو پڑھا کہ میں اپنی ایک ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ مومنین کرام کو قبر سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ، وہ بھی میری ڈیوٹی، دنیا کے اندر جو ان کے پرابلمز ہیں اس کا بھی کوئی سلوشن پیش کیا جائے. تو میرا اپنا تجربہ، اور جب میں نے اس کو مجلس میں پڑھا اور نیکسٹ ایئر اس علاقے میں جانے کا موقع ملا تو مومنین اور مومنات میں بھی تقریباً 90% لوگوں نے ہمیشہ کہا کہ مولانا ہم بھی آپ سے ایگری کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جتنے جلدی دعا، زینبیہ میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روزے پر قبول ہوتی، اتنے جلدی دعا قبول ہوتے میں نے کسی اور جگہ کو نہیں دیکھا. اور وتھ ڈیو ریسپیکٹ، اس لیے کہ اہل بیت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہوتا، کبھی ایک معصوم کی ہم تعریف کر رہے ہوتے، ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ دوسرے معصوم کی تو ہی ہونے لگتی. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. اور 90% بعد میں جس نے اس پہ عمل کیا اس نے بھی ایگری کیا کہ ہمارا بھی یہی تجربہ، خانہ کعبہ اس کی فضیلت اور اہمیت میں کیا شک، روضہ رسول، کربلا محلہ، نجف اشرف، حلال مشکلات کا روضہ. لیکن یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ زینبیہ کی دعا اور شام کی دعا اتنے جلد قبول ہوتی کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے کسی اور جگہ دعا قبول ہوتے نہیں دیکھی. اندیسی کہ دعا ہی ایسی جسے اللہ کو قبول ہی نہیں کرنا کیونکہ آگے چل کر اس میں ہمارا نقصان، وہ ایک الگ بات ہے، ایسی دعا تو کہیں بھی قبول نہیں ہوگی. ظالم، کافر، منافق ایسی دعا مانگے گا اللہ قبول کر لے، لیکن مومن اگر ایسی دعا مانگے جس میں آگے چل کر اس کا نقصان تو اللہ قبول نہیں کرتا. خیر یہ ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے موضوع سے ہٹ کے میں کہیں اور جا رہا ہوں، اور اس کے اندر اہل بیت کی توہین بھی نہیں، میں اسے اپنے الفاظ میں اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہو گئی کہ فرض کیجئے کہ ہم کربلا جا کے امام مظلوم سے دعا مانگ رہے ہیں اور نجف اشرف جا کے مولا کائنات سے دعا مانگ رہے ہیں، مگر زینبیہ میں جو دعا مانگ رہا اس کی دعا ہم سے زیادہ جلدی شاید اس لیے قبول ہوگی کہ ہم نے کہا کہ مولا ایک مسئلہ لے کے آیا، مولا نے کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہرو، ذرا ٹھہر جاؤ، اس وقت میرے پاس میری بیٹی زینب آئی ہے، پہلے زینب سے بات کر لو پھر تمہاری بات سنتا ہوں. اور زینب نے کہا بابا کوئی ظاہر میرے پاس آیا ہے تو میں اس کے لیے سفارش لے کے آئی ہوں. ہم نے کربلا کی زری کو پکڑا، مولا عباس یا مولا حسین ایک دعا، اور مولا نے کہا ایک لمحے کے لیے ٹھہرو، اس لیے کہ میری بہن زینب میرے پاس آئی ہے، پہلے میں زینب سے بات کر لوں. اور زینب نے اللہ کے کسی مومن کی کسی زائر کی سفارش پیش کی. یہ میں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. تو دعا کے حوالے سے ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو باقی ساری زیارتوں کے درمیان نہ صرف یہ کہ زینبیہ جائیے بلکہ اس یقین اور عقیدے کے ساتھ جائیے. اور پھر اگر آپ کو موقع ملے تو برابر میں حضور ابن عدی کی قبر کی بھی زیارت کر لیجیے. ان کا واقعہ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے تو بہت ہی اہم واقعہ, لیکن چونکہ یہ آج کا ٹاپک بن نہیں سکتا اس لیے کہ آلریڈی میں ایک ایسے ٹاپک کو شروع کر چکا ہوں کہ آپ خدا معلوم کس طرح سے یہ 6 دن کمپلیٹ تو نہیں کر پاؤں گا, کم از کم ایک ایسے اسٹیج تک پہنچانا کہ ایک بات مکمل. ادھر ادھر میں نہیں جا رہا ہوں لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح سے جگہ بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی, چاہے ٹورنٹو کی دعا اور چاہے زینبیہ کی دعا, کوئی لاجک رکھنے والا تو کہے گا اللہ تو دونوں جگہ ایک, کیا زینبیہ کا اللہ الگ ہے اور ٹورنٹو کا اللہ الگ؟ ہر جگہ اتنی زیادہ میکینیکل لاجک نہیں چلتی. اللہ نے خود یہ سسٹم بنایا کہ وہاں کی دعا جلدی قبول. اسی طرح سے جگہوں کی طرح سے وقت کے بدلنے سے بھی فرق پڑتا. اور بہت ہی مختصر یہ کہ وہی ہفتہ ایک بھی 6 دن سیٹرڈے سے لے کے نیکسٹ تھرسڈے تک وہی اللہ, مگر دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی. اور جہاں شب جمعہ گئے آپ بھی وہی, آپ کی دعا بھی وہی, اللہ بھی وہی, مگر خالی یہ رات آ جانے سے دعا کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اسے ایک نارمل رات سمجھ کے نہ گزاریے گا بلکہ خاص اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ اس میں دعائیں مانگیے گا کہ یہ دعا قبول انشاءاللہ. آج بھی نماز کے بعد یہاں دعائیں کمل تو ہوگی اور ہم اور آپ اس میں بھی شریک ہوں گے, لیکن اس کے علاوہ اپنی پرسنل دعا. تیسرا ٹاپک میں نے کہا کہ ہر شب جمعہ 52 کی 52 شب جمعہ. تیسرا ٹاپک اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے. اس لیے کہ اگر کہ سارا سال امام کو یاد رکھنا مومن کی پہچان, مماتا ولم یعرف امام زمان ایماتا میت تلجا ہلیا, پورا سال ذہن میں یہ معرفت امام رکھنا, میت کے 6 کے 6 دن. مگر آج کی رات اس لیے امپورٹنٹ کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ 99% چانسز کہ امام آج ہی کی رات کے آخر میں ظاہر ہوں گے. کوئی شب جمعہ ہی ہوگی جس کے آخر میں امام کو ظاہر ہونا. اب وہ وقت آ گیا. اچھا اب وہ وقت آ گیا کہ پورے ہفتے کے اندر امام کے ظاہر ہونے کے اتنے چانسز نہیں تھے جتنے 15 منٹ کے بعد جو رات شروع ہو رہی ہے اس میں. یہ جملہ جو میں نے کہا اس کے حوالے سے ایک بات سن لی. میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 100%, 99% کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ روایتوں میں یہ بھی موجود کہ ظہور امام کے حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ, اگر کہ اس عقیدے کی وجہ سے ہم کو کافر کہا جاتا, یہ جو پاکستان میں سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کا سلسلہ چل رہا جس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ پہلے ہمیں کافر قرار دیا گیا اور اس کے بعد پھر ہمیں واجب القتل قرار دیا گیا, اور اس کے بعد عام مسلمان پاکستان کے اندر جو عام مسلمان وہ اس طرح سے انوالو نہیں, اسی لیے اتنی ساری شہادتوں کے بعد مگر عام طور پہ ماحول میں کوئی ٹینشن نہیں, شیعہ سنی ابھی بھی آرام اور اطمینان سے رہ رہے ہیں. مگر یہ جو خاص قسم کا ایلیمنٹ باقاعدہ لیک آف نالج سے فائدہ اٹھا کر انہیں یہ پتی پڑھائی گئی یا برین واش کیا گیا کہ شیعہ کا قتل کرنا جو ہے 70 حجوں کا ثواب دلواتا ہے اور جنت تمہارا انتظار کرتی ہے. اور اس کے بعد کے جملے تو میں کینیڈا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. یہاں تو ذرا فریڈم کا ماحول ہے نا, ہر قسم کی فریڈم, خالی اپنے پولیٹیکل ویوز کے ظاہر کرنے کے نہیں, بے حیائی اور بے حدی والی فریڈم بھی موجود. جو ان نوجوانوں کو برین واش کیا گیا جو جا کے صاحبان ایمان کو شہید کرتی اور اس انداز سے شہید کرتی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ان کے پاس اسلام تو اسلام ذرا سی ہیومینٹی بھی نہیں, مگر برین واش کیا کیا گیا, کہا کہ جنت بھی تمہیں ملے گی اور ایک ایک قطرہ جو خون کا اس شیعہ کے جسم سے گرے گا ہر قطرہ خون کے بدلے میں تمہیں حور دی جائے گی. اور اس کے بعد حور کے فیگر بھی ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں. اب میں کیسے پڑھوں ممبر پر؟ اس لیے کہ یہ ممبر حسینی ہے اور جس ممبر پہ وہ فیگر آتے ہیں وہ ان لوگوں کا ممبر ہے کہ جن کی کھٹائی ہم نو ربیع الاول کو کریں گے. وہ ایک الگ مسئلہ. غلام باقاعدہ حوروں کے بدن کی تفصیل و کیفیت آ رہی. اس طرح سے مسمرائز کیا جا رہا ہے ایک پوری قوم کو. مگر سارا سلسلہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ یہ کافر. اور وائے کافر کیوں؟ اس کے اندر جو ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے گئے اس میں ایک مسئلہ بدا بھی ہے جس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں. میرا موضوع ہے مختار نامہ. مگر ظہور امام کے حوالے سے کیونکہ ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا کہ 99% چانسز کہ زمانے کا امام شب جمعہ ظاہر ہوگا, تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ 100% کیوں نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اس مسئلے میں بھی خدا بدا کر سکتا. اب دیکھیے کل اکثر مسجدوں دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حضرات نماز جمعہ پڑھیں کہ نماز ظہر آخر نماز امام کی ایک زیارت پڑھی جائے گی. اب اس مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ سارا مذہبی مجمع ریلیجس مائنڈیڈ. مگر بات یہ ریکارڈ میں آ جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویک کے ساتھ دن 14 معصومین کے اندر ڈیوائڈ کیے گئے. سٹرڈے کا دن رسول اللہ کا دن, اور کہا کہ جب بھی یہ دن شروع کرو تو فجر کی نماز کے بعد اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے رسول کی زیارت پڑھو. سنڈے مثلاً کہا گیا مولا علی اور شہزادی فاطمہ کا دن, اور ان کی زیارت پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. اس طرح سے ویک کے 7 دن الگ الگ معصومین کے اندر ڈیوائڈ کیے گئے. کوئی دن ایک امام کے لیے, ایک معصوم کے لیے, کسی میں 2 شیئر کر رہے ہیں, کسی میں 4 شیئر کر رہے ہیں. اور اگر آپ ہر دن کا اسقاط اس چھوٹی سی زیارت سے کریں, اگر اسلام ہیومن نیچر سے واقف بھی پتا ہے کہ جو ڈیلی والے اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر آدمی پہ بہت زیادہ برڈن نہ ڈالا جائے, تو بہت چھوٹی زیارت ہوتی ہے, 1 لائن یا 2 لائن. کیا آپ کہیں کہ بھائی روزانہ زیارت پڑھ کے گھر سے نکلنا تو بہت مشکل کام, 10 منٹ کی زیارت ہے, 5 منٹ کی زیارت. مومن کا نیچر تو آپ کو پتا ہے نا کہ جوش تو شروع میں بہت ہوتا ہے, کام شروع کر دیتا. کبھی کوئی ایسی دعا آپ کو بتائی گئی جس کے بڑے فضائل بتائے گئے, آپ بھی آ کے شوق میں بیٹھ گئے کہ اتنا ثواب ملے گا, مگر ذرا دعا آگے بڑھی آپ نے کہی تو بڑی لینتھی لگ رہی. اب لوگ پیج پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کتنے پیج باقی رہ گئے, دعا کب ختم ہونے والی. تو یہ اللہ جانتا, یہ ہیومن نیچر ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا کریٹر ہم کو جانتا. تو جو ڈیلی والے اعمال ان کو بہت چھوٹا رکھا گیا. آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے یعنی شب دعا, ایک عجیب روایت میں پڑھ رہا ہوں بہت مختصر, مجھے آپ کا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا. الحمدللہ یہ تو مجھے خبر مل گئی کہ نماز مغرب کا ٹائم اب اور زیادہ ڈیلے ہو گیا, تو اتنا میرے اوپر برڈن نہیں آئے گا کہ جیسا میں پچھلے عشرے میں محسوس کر رہا تھا کہ سم ٹائم 35 سم ٹائم 40 منٹ نماز لیٹ ہو رہی. لیکن شب جمعہ کی وجہ مجھے بہرحال آج کوشش یہ کرنا ہے کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کر لوں اور نماز زیادہ ڈیلے نہ ہو. تو آپ سنیے چھوٹی سی حدیث, یہ مفاتیح الجنا کے عین میں مگر بہت اہم حدیث, اس لیے کہ بعض لوگوں کا ہمارے یہاں نیچر یہ ہو گیا کہ کام وام کچھ نہیں کرتے, ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیتے اور سمجھتے کہ دعا میں اتنی زیادہ پاور کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تب بھی اللہ دعا قبول کرے گا. یہ دونوں تھنکنگ غلط. آج کی مجلس کو دعا نہیں بنانا چاہتا ہوں, اصل موضوع مختار نامہ چھوٹا جا رہا. خدا سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ خدا کوئی ایسا انداز بیان مجھے دے دے کہ کم وقت کے اندر بات مکمل ہو جائے, مگر خود بھی وہی غلطی کر رہا ہوں کہ خالی دعا کر رہا ہوں, کوشش کچھ نہیں کر رہا ہوں. آئیے چھوٹی سی بات بتا دوں. مولا نے دیکھا یہ مفاتیح الجنا کے عین کے اندر جو مفاتیح کے سپلیمنٹ ہے, سپلیمنٹ نمبر 2 کی پہلی حدیث, عربی میں کہیں گے ملحقات مفاتیح کے سیکنڈ پارٹ کی پہلی حدیث, بہت ہی آسان ریفرنس ہے پہلی حدیث. مولا نے دیکھا مسجد کوفہ میں ایک آدمی دعا مانگ رہا ہر نماز کے بعد, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, آدھے آدھے گھنٹے دعا مانگتا, 15-15 منٹ دعا مانگتا ایک دن. دیکھیے ویک میں ایک دن شب جمعہ آدمی ٹائم دے, سال میں ایک رات شب قدر ساری رات ٹائم دے, سال میں ایک دن عرفات کے میدان میں سارا ٹائم انسان دعا کو. روزانہ دعا اتنی زیادہ پڑھنا اسلام میں ریکمینڈیڈ نہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہر وقت کی ایک دعا, کتاب بھی جیب میں ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں. مولا نے کہا کہ عائشہ اتنی لمبی لمبی دعا اس کو پڑھ رہا. کہا مولا میرے پرابلم اتنے زیادہ, دنیا کا ہر پرابلم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے گھر میں آ گیا. جنا کے اولاد کے لیے بھی دعا مانگوں, شادی کے لیے بھی دعا مانگوں, صحت کے لیے بھی دعا مانگوں, روزی کے لیے بھی دعا, جتنے پرابلم. مولا نے کہا مگر سن, جو اللہ لمبی دعا کا سننے والا وہی اللہ چھوٹی دعا کا بھی سننے والا. روزانہ اگر تجھے دعا پڑھنا بس اتنی سے دعا پڑھا کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. بس یہ چار جملے سفیشینٹ اور انف ہے, جو دعا روز پڑھی جائے گی ساری چیزیں اس میں آ گئی. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ دعا نہ مانگو, پہلے اس اللہ کو پریس کرو. دعائے کمیس کس طرح سے شروع ہو رہی کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی, چنانچہ ایک جملہ کافی الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کی, علی کل نعمت ان تمام نعمتوں پر جو اس نے دی, اسأل اللہ من کل خیر میں اللہ سے سوال کر رہا ہوں ہر اچھی چیز کا. اب الگ الگ بتانے کی ضرورت ہی نہیں, جتنی بھی اچھی چیزیں سب اس دعا کے اندر آ گئی. صحت چاہیے, روزگار چاہیے, دشمنوں سے پروٹیکشن چاہیے, اولاد چاہیے, شادی چاہیے, جو بھی ہے ایک لفظ میں سب آ گئی. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ, اور میں اللہ کا شیلٹر چاہتا ہوں ہر خرابی سے. صاحب الگ الگ پرابلم بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب اس میں آ گئے. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ, کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی پہلے اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرے. یہی وجہ کہ دعائے کمیل کے شروع میں اللہم اغفر لی ذنوب اللتی سے سات آٹھ کیٹیگری کے گناہ بتائے گئے, مگر آخر میں کیا تھا, اللہم اغفر لی کل ذنب نزلت تو, اے خدا جو گناہ میں الگ الگ کیٹیگرائز کر کے بیان کیا اسے بھی معاف کر دے اور اس کے علاوہ بھی ہر گناہ معاف کر دے. مگر وہ دعائے کمیل ویک میں ایک رات, اس لیے ڈیٹیل جو روزانہ اور ہر نماز کے بعد کی دعا ایک جملہ کافی. استغفر اللہ من کل ذنب چار جملے بتائے, اسی لیے علماء اس کو کہتے دعائے جامع. چار جملے ہیں, کائنات کی ہر چیز اس میں آ گئی. کہ یہ دعا روزانہ پڑھا کرو, جو اللہ تمہاری لمبی دعائیں سنتا وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا, جو اسے قبول کرتا ہے وہ اسے بھی قبول کرے گا. یہ وہی ہیومن نیچر, دعا جتنی
زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں.
تو اپنے انداز سے بات کروں گا, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ رہے ہوں اس لیے کہ یہ پرابلم یہاں پہ لوگوں نے کمپلین کی, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ نہ سنائی دے رہا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے زیدی صاحب قبلہ آپ کے کانوں کا خیال کرتے ہوئے آواز سیٹ کرتے رہیں گے, میرے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب یہ ارشاد فرمایا, چھوٹی دعا جو روزانہ مانگنا, ہیومن نیچر, اٹینشن ہٹنے لگتی, وہ شوق نہیں رہتا دعا کا اگر لمبی لمبی دعائیں روزانہ. یہی زیارت کا مسئلہ, میں بھولا نہیں ہوں کہ میں نے کہاں سے بات شروع کی تھی. اب زیارت کا یہ مسئلہ کہ چونکہ اسلام چاہتا کہ ہر دن سٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے جس امام کا دن, پہلے ان امام کا نام لو اور اس کے بعد اپنا کام شروع کرو. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں یہ رواج ہے ابھی بھی کہ انسان صبح گھر سے نکلتا تو پہلے جا کے روزوں کی زیارت کرتا ہے جو خاندر کی مسجد کے نیچے ہیں یا محفل شاہ خوراسان میں. مگر کیا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جس امام کا وہ دن ٹیوزڈے کو گھر سے نکل رہے, پہلے یاد کرو کہ آج کس امام کا دن, کسے سلام کرنا, پہلے کس کی خدمت میں جانا, اس کے بعد پھر اپنے دنیا کے کاموں میں جاؤ. آپ کے کتنے تو پرابلم فقط اسے پریکٹس سے دور ہو جائیں گے کہ اگر آپ وہ دن ویک کا وہ دن جس امام کا ہے پہلے اس امام کو سلام کریں, اس کے بعد اپنے کاموں میں جائیے. فرائیڈے کا دن زمانے کے امام کا, یہ شب جمعہ سے لے کے فرائیڈے کا دن, اب اس کے اندر زمانے کے امام کو سلام کیا جاتا, مگر وہاں بھی یہ جملہ مولا المتوقع فیہ ظہورک, آج فرائیڈے, یہ زیارت میں آپ کہتے ہیں کہ آج فرائیڈے اور آج آپ کا ظہور ایکسپیکٹڈ ہے. وہاں بھی نہیں کہا کہ مولا آپ آئیں گے فرائیڈے ہی کو, نہیں, 99% چانسز ہے کہ امام فرائیڈے کو آئیں گے مگر 100% نہیں. ایکسپیکٹڈ کا لفظ زیارت امام کے اندر آیا کیوں, اس لیے معصوم نے فرمایا اللہ اس معاملے میں بھی بدا کر سکتا. بدا کا مطلب کیا, بدا کا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کی بک اور فیٹ میں ایک چیز لکھ دی, مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے چینج کر دے. بہت سے لوگ جب پیدا ہوتے اس دن ان کی بک آف فیٹ میں لکھا ہے کہ ان کی ایج 70 ہوگی, خطا رحمی کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, رشتہ داروں کا حق نہیں دیتے, 40 سال بعد اللہ موت دے دیتا. فرشتے گھبرا کے کہتے ہیں خداوندا ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ آیا اس کے حساب سے اسے 70 سال رہنا تھا. ٹھیک ہے, بدا ہوا اس نے ایسی حماقتیں کی, ایسی غلطیاں کی کہ ہم نے اپنی تقدیر کو بدل دیا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ آج ان کو رزق نہیں ملے گا جتنی بھی کوشش کر, اور پتا چلا کہ دوپہر تک مل گیا. خدا بندہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ گھر سے نکلا تھا صدقہ دے کے نکلا تھا, اور صدقہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے. یہ جو بدا جس سے کچھ آدمیوں کی زندگی لیندی ہو جاتی ہے, کچھ کو زیادہ عمر ملتی ہے, کچھ کی زندگی مختصر کر دی جاتی ہے, کچھ کی روزی بڑھا دی جاتی ہے, کچھ کی روزی کم کر دی جاتی ہے. اور یاد رکھیے, قرآن کوٹ کر رہا ہوں, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے, قرآن کہتا ہے لیکن اللہ کے ہاتھ مبسوطتان کھولے. تو ہاتھ کھولے اور بندھے کی تفسیر پوچھی نہیں مولا, اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے تو کھولے اور بندھے کہاں سے؟ کہا نہیں, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے جس دن یونیورس بنائی لوح محفوظ میں سب لکھ دیا, اب اس طرح سے لکھا ہے کہ اللہ بھی اسے چینج نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند, لکھنے کے بعد اللہ چینج نہیں کر سکتا. مگر قرآن کہتا غلط, لوح محفوظ میں بھی اللہ چینج لا سکتا ہے, مگر یہ والی چینج فقط رزق میں نہیں, صحت میں نہیں ہے, عمر میں نہیں ہے, ظہور امام میں بھی ہے, ایکسپیکٹڈ ہے جمعے کے دن. لیکن اگر مومن بہت ہی زیادہ گڑ گڑا کر سنسیئرٹی کے ساتھ امام کو تیسرے کو بلا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ نہیں میں تو اپنی حجت کو فرائیڈے ہی کو ظاہر کروں گا کیونکہ تم نے تیسرے کو بلایا, 3 دن اور ویٹ کرو. نہیں, اگر صحیح طریقے سے ہم امام کو بلائیں, صحیح طریقے سے, پراپر طریقے سے, تو ویک کے کسی دن بھی امام آ سکتے ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جو اس امام معصوم نے ارشاد فرمائی کہ اب آپ تیاری کر رہے ہیں اس امام معصوم کو الوداع کہنے کی. مولا حسین 2 مہینے 8 دن ہم نے آپ کی صفیزہ بچھائی, آپ کا غم کیا, آپ کے لوٹے گھر کا ماتم کیا, الوداع مولا. اب اگلے سال جب محرم کا چاند آئے گا دوبارہ عزا خانے سجیں گے, دوبارہ صفیزہ بچھے گی, لیکن اس امام مظلوم کو, اس امام معصوم کو جس کو الوداع ہم منڈے کے دن کریں گے, اس کی ایک حدیث جاتے جاتے اور سن لیجیے. یعنی یہ ایام عزا کے ختم ہوتے ہوتے بہار الانوار والیوم 52 پیج 52 یا اس کو الٹا کر لیں, سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے, میرا بیٹا مثل موسیٰ نبی ہے. گھبرا کے کہا اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے, یہ تیسرا امام 12ویں کی بات کر رہا. کہا کہ میرا خون کا بدلہ لینے والے, میرے خون کا انتقام لینے والا مثل موسیٰ ہے. راوی نے گھبرا کے کہا مگر کیا مطلب اس جملے کا؟ کہا جیسے حضرت موسیٰ تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن ابھی کوئی چانس نہیں تھا ان کے ظہور کا. ظہور کا مطلب انہیں فرعون کے دربار میں جا کے اعلان نبوت کرنا, ابھی کوئی چانس نہیں, ابھی تو ان کو غیبت کا حکم ہے. چنانچہ وہ شادی کر کے آ رہے ہیں, حضرت شعیب نبی کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں, اپنی بیوی کو لے کے گھر آ رہے ہیں. ابھی بیوی گھر بھی نہیں پہنچی, شوہر اور بیوی شادی کے بعد ابھی سفر کے درمیان رات آ گئی. سورہ طہ میں واقعہ پڑھ لیجئے گا, گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. خلاصہ ہی کہ رات آ گئی سفر میں, شادی کے بعد کی پہلی رات, اندھیرا زیادہ. بیوی نے گھبرا کے اپنے نبی شوہر سے کہا, موسیٰ سے کہا کہیں سے آگ مل جائے. موسیٰ نے چاروں طرف دیکھا, جنگل میں آگ کہاں ملے؟ ایک پہاڑی پر بشز کے پیچھے یا جھاڑیوں کے پیچھے آگ نظر آئی, وہاں لینے گئے. پتا چلا کہ وہ خدا کا نور تھا. آرڈر مل رہا ہے کہ موسیٰ اگلی صبح کو فرعون کے دربار میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کر دو. میرا مظلوم امام کہتا کہ رات جب آئی تھی تو دور دور تک کوئی چانسز نہیں تھے کہ موسیٰ اعلان نبوت کریں گے. موسیٰ کو بھی ذرا سا آئیڈیا نہیں تھا, ورنہ اسی رات کو شادی نہ کرتے, اور رات ختم ہونے سے پہلے پہلے اعلان نبوت کا حکم ہو گیا. میرا بیٹا اسی طرح سے ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک ایسی رات آ گئی کہ دور دور تک امام زمانہ کے ظہور کے کوئی چانسز نہیں. کیوں نہیں؟ کہ ہم نے کہا امام تو محرم میں آتے ہیں, اب تو ربیع الاول, ابھی تو پورے 10 مہینے باقی ہیں نئے مہینے میں آنے, اور امام تو 10 کو آتے ہیں, آج تو 3rd of ربیع الاول, اور امام تو مثلاً جمعے کو آئیں گے اور آج تو سٹرڈے ہے, اور مثلاً امام تو اس وقت آئیں گے کہ جب نفل زکیہ شہید کیے جائیں, ابھی تو نفل زکیہ شہید نہیں ہوئے. امام تو اس وقت آئیں گے
جب وہ سفیانی کی حکومت قائم ہو. ابھی تو کوئی سفیانی کی حکومت قائم نہیں ہوئی. امام تو اس وقت آئیں گے جب شب قدر میں ایک ایٹمی دھماکہ یا اس سے ملتا جلتا کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن سے ملتا جلتا کوئی اور دھماکہ ہو. ابھی تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. امام تو اس وقت آئیں گے جب بغداد تباہ ہو. ابھی تو بغداد تباہ نہیں ہوا. امام تو اس وقت آئیں گے جب انڈیا سندھ پر اٹیک کرے. ابھی تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. امام تو اس دن آئیں گے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی تک تو سورج مغرب سے نہیں نکلا. امام تو اس وقت آئیں گے جب ایک دن سورج چلتے چلتے آسمان پہ رک جائے گا اور اتنی دیر تک رکا رہے گا کہ 12 گھنٹے گزر جائیں گے سورج وہیں پہ رکا ہوا. ساری گھڑیاں غلط ہو جائیں گی, سارے حساب غلط ہو جائیں گے. جو اکثر میں چاہتا ہوں کہ گھڑی رک جائے, کسی طرح میری تقریر مکمل ہو جائے, مگر میں ہوں وہ امام ہے. ان کے آنے سے پہلے سورج رک گیا, ابھی تو سورج نہیں رکا. اب آدمی پریشان کہ ابھی تو کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں ہوئی, مگر اور کوئی نہیں, خود وہ حسین کہہ رہا کہ جس کے خون کا بدلہ امام زمانہ کو لینا کہ میرا بیٹا بغیر کسی نشانی کے بھی آ سکتا. اللہ 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 یہ ساری نشانیوں کو کینسل کر سکتا, ایک دم سے ظہور امام ہو سکتا. اسی لیے ہر وقت تیار ہو کے بیٹھنا, المتوقع فیہ ظہورت, ہر وقت تیار ہو کے بیٹھنا. اور جب امام آئیں گے تو یاد رکھیے کہ صاحبان ایمان کے پرابلم سالو نہیں ہوں گے اور بڑھ جائیں گے. ایٹ لیسٹ بگننگ. کون سا ایسا معصوم دنیا میں ظاہر ہوا کہ جس کے آتے ہی قوم کے پرابلم سالو ہوئے ہوں؟ ہر معصوم کے آتے ہی شروع میں پرابلم بڑھ جاتے ہیں, اور جو اس وقت ایمان کے حکم کو فالو کرتے بعد میں ان کے لیے راحت و آرام. اللہ اللہ کا رسول, اعلان نبوت کیا, کیا حالت ہو گئی تھی مسلمانوں کی. لیکن یہ پہلا مرحلہ جو بڑا سخت, اس کے بعد تو راحت ہی راحت, اور ایسی راحت کہ آپ قبر میں جانے والے پہلا اور تیسرا ٹاپک مل کے مختار نامہ بن رہا ہے. شب جمعہ کا پہلا ٹاپک تھا شب قبر, تیسرا ٹاپک ہے شب امام. اب جب امام آ جائیں گے, پہلے ذرا مشکلات کا زمانہ آئے گا, اس کے بعد پھر راحت و آرام کا زمانہ. اور کن لوگوں کے لیے؟ ایون ان کے لیے بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں. فرشتے ان کے قبروں پہ جائیں اور جانے کے بعد کہیں, ہر مومن کی نہیں, جو بہت ہی سنسیئر مومن ہے اور خاص زمانے کے امام سے محبت رکھتا, اس کی قبر پہ جائیں گے اور کہیں گے سارا دن تم تڑپتے رہے کہ تمہارا امام آ جائے, آ گیا, اور اب تمہارے سامنے ایک چوائس ہے, چاہے تو اسی قبر میں رہو اور چاہے تو امام کا ساتھ دینے آ جاؤ. اور یاد رکھو, اکیلے تم نہیں آ رہے ہو بلکہ 13 معصوم ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. تو کتنے مومن ایسے ہوں گے جو 24 نمبر 1 کو لے کے اپنی قبر میں رہیں؟ ارے میجورٹی کہے گی ہم آنے کو تیار. اور اس وقت خالی مومن اور امام ہی نہیں آئیں گے, دوسری جانب ہر امام پر ظلم کرنے والے کو بھی بھیجا جائے گا, تاکہ ایک بار اب اس دنیا کے اندر امام اور امام کا دشمن کس طرح سے جہاد کرے کہ اللہ وہ ریسٹرکشن اٹھا دے جو ان امام کی پہلے والی زندگی میں تھی. پہلی زندگی تھی, مولا ہیں مگر ان ظالموں کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتے جن میں سے کوئی خانہ سیدہ کو جلا رہا اور کوئی شہزادہ محسن کو شہید کر رہا. تلوار چلانے کا آرڈر نہیں. اب جو دوبارہ مولا آئیں گے اور وہ ظالم آئیں گے, اب تلوار نہیں روکی جائے گی, کہا جائے گا علی اب ریسٹرکشن ختم ہو گئی, جس طرح چاہے جہاد کرو. 8 امام اور مامون ابھی زہر دے سکتا, 8 امام مامون کے مقابلے میں تلوار نہیں چلا سکتا تھا, اللہ کی طرف سے پابندی تھی, پابندی ختم ہو گئی. خاص طور پر حسین مظلوم سے کہا جائے گا کہ کربلا دوبارہ آباد کی جا رہی, 10th محرم کا سین دوبارہ لایا جا رہا, ادھر تم اور تمہارے ساتھی ہیں, ادھر عمر سعد اور عمر سعد کا لشکر ہے. لیکن اے حسین, اب جو کربلا کا جہاد, اب تمہارے اوپر کوئی ریسٹرکشن اور پابندی نہیں ہے, جس طرح چاہے جہاد کرو. اور حسین یہی آواز آگے بڑھائیں گے, حسین یہی آواز آگے بڑھائیں گے. کس کے لیے؟ عباس, بڑی تمنا تھی تمہیں کہ میدان کربلا میں تلوار چلانے کا موقع ملتا. اس دن تمہیں اجازت نہ دی گئی, آج اجازت دی جا رہی ہے. اور انہیں بھی کربلا میں بلایا جائے گا جنہیں اس پہلی کربلا کے موقع پر امام نے مصلحتاً اپنے ساتھ کربلا میں نہیں بلایا تھا. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کس کا نام؟ دیکھیے عجیب بات, یہ سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کا ایک تجزیہ، ایک انالیسز اور ایک ریسرچ. بڑی عظیم شخصیت تھی ہندوستان کی. اس وقت کی بات ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان ایک، ان چند علماء میں سے ایک کہ جو ہندوستان میں پیدا ہوئے مگر ان کی علمیت اور ان کے اجتہاد کا لوہا حوضہ علمیہ نجف نے بھی مانا. عجیب عجیب انداز سے سرکار ناصر الملت اور ان کے والد مرحوم سرکار حامد حسین صاحب کی اس کتاب ابقات الانوار کا حوضے میں تذکرہ ہوا. وقت نہیں ہے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں سرکار ناصر الملت، حسین کے پاس تین ایسے بہادر تھے کہ ان میں سے ہر ایک اکیلا کربلا کی جنگ کو جیت سکتا تھا، مگر حسین نے عجیب طرح سے اپنی فوج کو تقسیم کر دیا. ایک مسلم ابن عقیل، شہر کوفہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ گڑھا کھود کر دھوکے کے ذریعے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، یعنی اکیلا مسلم، ساری کوفے کی فوج، محمد ابن اشد کے سپرد یہ کام کیا گیا مسلم کو گرفتار کرنا. کون محمد ابن اشد؟ یہ ایک عجیب خاندان ہے اشد ابن قیس کا. وہ ساری زندگی مولا کا دشمن رہا، یہ وہی آدمی جب مولا نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس دنیا کے واٹر فال سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں، کالی اپنا علم اپنے پاس رکھو، مجھے تو اتنا بتا دو میرے سر پہ بال کتنے، ہمیں وہ علم نہیں چاہیے، یہ علم چاہیے. مولا نے کہا اگر میں بتا بھی دوں تو تم گنو گے کیسے، لیکن اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. آگے چل کے گنجا ہو گئے. اب گنجے کے لیے تو بال گننا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے، اور ان اشد صاحب کا بڑا قریبی رشتہ ہے خاندان اہل بیت کے جو ٹاپ آف دی لسٹ دشمن ہے ان میں سے ایک کے ساتھ. اس کا بیٹا محمد، اس کی بیٹی جودا ہے جس نے امام حسن کو زہر دیا جو 28 سفر کو آپ نے ابھی مصائب سنے. پورا خاندان دشمن اہل بیت، مگر جب تین مرتبہ اس نے ابن زیاد سے کہا اور فوج اور فوج اور فوج، ابن زیاد عاجز آ گیا، میں نے سارا کوفہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ایک اکیلا آدمی نہیں پکڑا جا رہا. اس کا جواب یہی تھا، کیا ابن زیاد سمجھا کیا؟ کیا میں کوفے کے کسی بنی اور بقال کو پکڑنے گیا ہوں؟ ہاشمی شہزادہ ہے، ہاشمی شہزادہ، ساری شام کی فوجی آ جائے پھر بھی گرفتار کر لوں تو اسے غنیمت سمجھنا، نہیں گرفتار کر سکا، گڑھا کھود کے دھوکہ دیا گیا. تو اگر مسلم کربلا میں ہوتے تو وہاں تو گڑھا کھودنے کا امکان ہی نہ تھا، پورا لشکر حسین بھی منظر دیکھ رہا ہے. ایک مسلم اکیلے کربلا جیت سکتے، انہیں حسین نے الگ کر کے کوفہ بھیج دیا. ایک عباس، اکیلا عباس کافی تھا جہاد کربلا کے لیے، پابندی لگا دی، تلوار نہیں چلا سکتے. اور ایک محمد حنفیہ، محمد حنفیہ ایک ایسا بیٹا ہے علی کا کہ جس کی طاقت اور شجاعت بالکل اپنے باپ کی جھلک آئی ہے، بلکہ یہ جملہ بھی کہا جب ایک بار محمد حنفیہ نے کہا بابا جمل کی جنگ، سفین کی جنگ، نہروان کی جنگ آپ ہمیشہ مجھے بھیجتے ہیں، حسن حسین کو نہیں بھیجتے تو لوگ اعتراض کرتے، کہا اس لیے کہ وہ رسول کے بیٹے اور تو میرا بیٹا. علی نے کہا تو میرا بیٹا. یہ محمد حنفیہ کی، معاف کیجیے گا، محمد حنفیہ میں طاقت اتنی. آپ نے کوائنز دیکھے نا، یہاں رائز ہے، اپنے ہاتھ میں کوائن لیتے تھے، انگوٹھے اور انگلی پہ رکھ کے اس کو مسلتے تھے، جو اس کے اوپر تحریر لکھی ہے نا وہ مٹ جایا کرتی. ایک بار سفین کی لڑائی میں امام حسن نے ایک زرہ پہنی تھی جو تنگ تھی، ذرا سی ٹائٹ ہو رہی، لوہے کی ذرا جو تلوار وغیرہ روکنے کے لیے، اپنے ہاتھ سے ایک طرف سے ذرا پھاڑ دی تھی تاکہ وہ ذرا سی لوز ہو جائے. اتنی طاقت لوہے کو اس طرح پھاڑتے ہیں جیسے ہم کاغذ کو پھاڑا کرتے ہیں. یہ محمد حنفیہ، انہیں لے کے دیں گے، انہیں مدینہ چھوڑ کے گئے. اب یہاں پہ سرکار ناصر الملت کی تحقیق تو یہ تھی، کیونکہ حسین کربلا کی جنگ کو تلوار سے جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے، مظلومیت کے ساتھ، سکینہ کے آنسوؤں کے ساتھ جیتنا چاہتے تھے، مگر محمد حنفیہ کو ایک اور مقصد سے یہاں بھیجا گیا تھا، اور وہ مقصد تھا مختار. مختار، اب آپ بعد میں کیسے سنیے گا کہ مولانا کہاں کہاں سے ہو کے لیکن ربط ملاتے ہوئے مختار پہ پہنچے. محمد حنفیہ یہاں بھیجا گیا کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے واپس آ کر سید الساجدین ابھی دو اہم کام انجام دے رہے ہیں. اس کے اندر کربلا کا انتقام شامل کرنا مناسب نہیں. پہلا تو یہ کہ سجاد امام وقت اور امام زمانہ کی ذمہ داری ہے ساری امت کو گائیڈنس دے، وہ فریضہ اسے ادا کرنا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم اس سے فلاں مسئلہ پوچھنے آئے ہو، لیکن میں اس وقت اپنے بابا کا ماتم کر رہا ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، میرے بعد والے امام سے پوچھو. نہیں کہہ سکتے امام وقت امام زمانہ، جلتے ہوئے خیموں میں بھی مسئلہ پوچھا جائے گا تو جواب دینا پڑے گا. تو ایک طرف امامت کی ذمہ داری، دوسری جانب سجاد کو اپنے بابا کی سفیدہ بچھانا بھی ہے اور اسے اسٹیبلش بھی کرنا، یہ بھی بہت اہم کام، یہ عمر سعد سے انتقام لینے سے زیادہ اہم کام. تو سجاد یہ دو اہم کام کر رہے ہیں، مگر کیا قصار سعد اور ابن زیاد، کیا شمر اور خولی، اس سب پہ اللہ کی لعنتیں ہوں، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ اب تین بہت اہم کام ہیں سجاد کے سامنے. پہلا کام امامت، جس کے لیے سجاد کو خلق کیا گیا اور جو غدیر قوم کے اعلان تک کنٹینیوشن ہے. دوسرا کام ہے بابا کی سفیدہ بچھانا، چنانچہ یہ دو کام سجاد نے خود لیے. تیسرا کام انتقام، یہ وہ کام ہے جس کے لیے امامت ضروری نہیں ہے، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے کہ کربلا کے ظالموں سے یا کسی بھی امام کے ظالموں سے بدلہ لینا یہ ہر مومن کا فریضہ. آپ کو بھی اگر کوئی ملے گا تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے قتل کرے، ان میں سے جو کربلا میں تھے. اور اگر وہ والے حالات نہ ہو، تب بھی اپنے زمانے میں دیکھنا کہ ظلم کے خلاف ایجیٹیشن کے حوالے سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ ہر مومن کا پرسنل فریضہ، اس کا امامت سے کوئی خاص تعلق نہیں. چنانچہ میں آپ کو یاد دلا دوں، پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کرات، روزانہ ان کا خون بہایا جا رہا، روزانہ ان کے لاشیں گرائی جا رہی، روزانہ ہر گھر میں پتا نہیں کتنی عورتیں بیوائے ہو رہی، ہر شہر میں کتنی عورتیں بیوائے ہو رہی، پتا نہیں ہر ہر گھر میں کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں. آپ حضرات کو اللہ نے ایک آرام دہ زندگی دی، ایک پروٹیکٹڈ قسم کی لائف، یہاں پہ آپ ہر دشمن سے محفوظ بیٹھے. کینیڈا کے اس ملک میں ہے جہاں فریڈم آف اسپیچ بھی آپ کو حاصل، اور یہاں بھی اگر آپ کچھ نہ کریں تو گویا یہ آپ نے زمانے کے امام سے خیانت کی ہے، کربلا والے حسین سے خیانت کی ہے، مظلوم صاحبان ایمان کے خون بے گناہ کا حق ادا نہ کیا ہے. مختار نامہ فقط مزے کے لیے سنا ہے، سیرت مختار سے کوئی میسج نہیں لیا. اس لیے کہ اعلان کر دوں کہ کل فرائیڈے کو 3 بجے 2 پہر یعنی نماز جمعہ کے بعد سے 5 بجے تک ایک بہت ہی پیس فل قسم کا ڈیموسٹریشن، فقط ہمیں اپنے جذبات پہنچانا بس. وہ پاکستان کونسلیٹ کے سامنے، جس کا میپ اور لوکیشن آپ کو ٹیبل میں مل جائے گا، تو کل پاکستان کونسلیٹ کے سامنے 3 سے 5 تک ایک بہت ہی پیس فل قسم کا ڈیموسٹریشن ہو رہا. جن جن صاحبان ایمان کے لیے ممکن ہے اس میں جانا وہ ضرور جائے، ہاں اگر کسی کے ایسی شرعی مجبوری ہے وہ الگ بات. اور کربلا کے واقعے سے لے کے مختار کے جہاد تک ایک بات یاد رکھیے گا، کم از کم اہل بیت کا جو اسکول آف تھاٹ، کبھی بھی عورتوں کو مردوں سے کم اسٹیٹس کے اعتبار سے نہیں سمجھتا. اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی رتبہ برابر ہے، تو ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی برابر. یہ خالی مردوں کے لیے اعلان نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی. جو اپنے بچوں کو لے جا سکتے ان کو بھی لے جائیے، یہی تو ٹریننگ ہوتی ہے جو بعد میں بچوں کی سمجھ میں آتی ہے. میدان کربلا میں حسین اکیلے نہ گئے، عورتیں بھی گئی بچے بھی گئے. قبیلہ بنی اسد کو جب اپنے لاشیں دفن کرنے کی بات کہی تو خالی مردوں سے نہیں کہا، عورتوں اور بچوں کو بھی اس کے اندر انوالو کیا. اور مختار نے جب اپنا جہاد شروع کیا تو یہ جملہ یاد رکھیے کہ مختار کا جہاد ناکام ہو جاتا اگر برابر سے کچھ خواتین مختار کا ساتھ نہ دیتی. ایک کا تذکرہ کل آپ نے سنا، مالک اشتر کی بیٹی فرح، اور ایک کا تذکرہ آج جو واقعہ شروع ہو رہا اس کے آخر میں آئے گا. یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ ہے مختار کی سگی بہن. مختار کی سگی بہن، وہ مالک اشتر کی بیٹی اور ابراہیم کی سگی بہن، اپنے بھائی کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس جہاد میں حصہ لینا، اور مختار کی سگی بہن اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے، یعنی مختار کے بہنوئی کو، کہ مختار کی رہائی کا انتظام کرنا. اور یاد رکھیے یہ شوہر اتنا اہم آدمی اور وی آئی پی تھا یزید کے پاس کہ دنیا میں کوئی اور یہ سفارش لے کر تھا کہ اس جیل سے کسی قیدی کو ریلیز کیا جائے. یزید کسی کی بات نہ مانتا، لیکن بس یہ ایک ایسی سفارش تھی جسے یزید رد نہ کر سکا. اور یہ سفارش صرف اور صرف خاتون کی وجہ سے ہوئی جو مختار کی بہن کہلاتی. مگر کل اور آج ایک جملہ جو آ گیا وہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتا ہوں کہ مالک اشتر کی بیٹی راضی ہے, مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم ہیزیٹیٹ کر رہا, اور غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہے کہ شاید مالک اشتر کے بیٹے کو اتنی محبت اہل بیت نہیں, شاید وہ کربلا کے ریونج میں انٹرسٹیڈ نہیں. نہیں مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ ابراہیم بار بار کہہ رہے کہ مختار میں تمہاری پوری مدد کروں گا, مگر مجھے کنفرم نہیں ہو رہا کہ کیا میرے زمانے کا امام اس عمل پہ راضی ہے کہ راضی نہیں. میں وداؤٹ پرمیشن ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. دل میرا بھی جل رہا, خون میرا بھی کھول رہا, ان لوگوں سے ریونج لینے کو میرا دل بھی چاہ رہا, مگر کیا کروں, میں امام کا ماننے والا ہوں اور امام کے بغیر اپنی پرسنل اوپینین کو نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیں یہ ہوتی ہے مومن کی پہچان, یہاں تو ہر مسئلہ شرعی میں مرضی تک کو اٹھا کے ہم پھینک دیتے جی ہماری لوجک تو یہ کہتی, ابھی ہم نے تو آج تک یہ سنا اور ہماری عقل تو یہ کہتی ہے. وہ کہہ رہے اتنا بڑا مسئلہ کربلا کے ظالموں سے ریونج لینا, عمر صاحب سے ریونج لینا, اس کے اندر کیا پوچھنے کی بات. امامت سے ہر مسئلہ پوچھا جائے گا. وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے فقط اس لیے کہ زمانے کا امام راضی ہے کہ نہیں. چنانچہ بہن نے بار بار کہا کہ ابراہیم میں نے خود امام زمانہ سے بات کی تھی, یہ کل والی روایت, خود چوتھے امام کے سامنے میں نے قسم کھائی تھی اگر میرا یہ عمل غلط ہوتا تو امام وہاں مجھے روک دیتے. میں امام کے سامنے کہہ رہی تھی کہ مولا خدا کی قسم اس خون کا بدلہ لینا اور اس ذلت و رسوائی کا انتقام لینا. چوتھے امام نے نہ نہیں کہا, منع نہیں کیا. امام کا نہ کہنا, خاموش رہنا, وہ گویا اوکے کر دیتا اس جہاز کو. ابراہیم کہتے بات صحیح لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں. چنانچہ باقاعدہ کانٹیکٹ کیا گیا, چوتھے امام نے ایک عجیب جواب دیا, بڑا عجیب جواب دیا لیکن اپنی جگہ صحیح. امام نے دو اور امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ سنبھالے ہوئے, کہا میں نے اپنے بابا کے خون کے حوالے ریونج کا مسئلہ اپنے چچا محمد حنفیہ پہ چھوڑا. محمد حنفیہ کو حسین پر فضلی اسی لیے مدینے میں اور مکے میں چھوڑ کے گئے کہ اس کے بعد کے جو ٹیمپریری واقعات اس میں میرا بیٹا سجاد انوالو نہ ہو, وہ امامت سے بڑے کام کرے, مگر میرا خون بھی ضائع نہ ہو نعوذ باللہ. محمد حنفیہ کو اپنا خون لینے والا, اپنے خون کا بدلہ لینے والا قرار دیا. چنانچہ ابراہیم نے کانٹیکٹ کیا سجاد سے, سجاد نے ڈائیورٹ کیا کہ جاؤ اور جا کر میرے چچا محمد حنفیہ سے پوچھو. محمد حنفیہ نے جب اوکے کہا تو اب ابراہیم جو پہلے ہی تڑپ رہے, جو پہلے ہی بے چین, تیار ہو گئے. مگر یہ تو ذرا بات کی ایک بات, اصل واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے, اور وہ یہ کہ آج کی مجلس میں آپ نے مسلم ابن عقیل کا نام سنا, محمد حنفیہ کا نام سنا, یہ سب کو ملا کے مختار نامہ جتنا آپ دس منٹ میں ہو سکتا اسے میں آگے بڑھاؤں. اور وہ یہ کہ مختار ون ہجرا میں پیدا ہوئے اور 61 ہجرا میں مختار ہمارے سامنے لائف میں آتے ہیں. اس سے پہلے مختار کی زندگی کا صرف ایک امپورٹنٹ واقعہ, اپنے چچا کو یہ مشورہ دینا کہ امام حسن کو گرفتار کرے, جو ڈیٹیل آپ نے کل سنی. اس کے بعد 20 سال پھر مختار کی زندگی اندھیرے میں. جیسا کہ میں نے پہلے دن کہا کہ ہمیں لگتا ہی یہ ہے کہ اگر کہ اللہ نے مختار کو 67 سال کی ایج دی مگر صرف ایک کام کے لیے دی, جب وہ جہاد سامنے آیا تو مختار لائٹ گیا, جیسے ہی جہاد کمپلیٹ ہوا مختار شہید ہو گئے. 61 ہجرا میں مختار ہمارے سامنے فرسٹ ٹائم آتے ہیں, اور وہ کب آئے, وہ اس وقت آئے کہ جب مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں ایز اے ایمبیسیڈر آف حسین انٹر ہوئے, سفیر بن کے یہاں آئے, تو سب سے پہلا اس سے مختار کے گھر میں کیا, اور پھر مختار کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ مختار کوفہ تو ہم نے دیکھ لیا, اب کوفے کے باہر چلے جاؤ, ڈفرینٹ قسم کے ٹرائبز ہیں, ان سب کو جمع کرو اور ان سب کو راضی کرو کہ اس وقت ان پر واجب ہے یزید کا تختہ پلٹنا اور جہاد لازم. مختار کو اس مشن پہ بھیجا گیا, لیکن جب مختار باہر گئے اسی دوران یزید نے کوفے کے گورنر کو چینج کر دیا اور ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا, جو اصل میں بصرے کا گورنر, کہا کہ آج کے بعد 6 مہینے یہاں, 6 مہینے وہاں. ابن زیاد کے آتے ہی کوفے والے بھی چینج ہو گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم شہید ہو گئے. اور جب مختار یہ سمجھ کے آ رہے کہ میں نے اپنے مشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر دیا, جتنے بھی اطراف کے ٹرائنس تھے ان سب سے وعدہ لے لیا کہ جیسے ہی حسین کوفے میں آئیں گے یہ سب بھی اپنی آرمی لے کے آ جائیں گے, یہ سمجھ کے مختار آگے چلے آ رہے ہیں. وہاں ابن زیاد نے مسلم کو شہید کر دیا. اس کے بعد اب یہ معلومات جمع کی گئی کہ مسلم کا کس کس سے کانٹیکٹ رہا تھا. حانی ابن عروا کے گھر ٹھہرے تھے, وہ بھی شہید کر دیا گیا. جی باقی جو لوگ تھے جن جن سے کانٹیکٹ ہوا تھا مسلم کا, انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. مختار کے بارے میں پتا چلا کہ مختار تو سب سے پہلے میزبان تھے, بس اس کو مختار تھے کہا وہ کہاں ہے, بتایا گیا وہ آج کل کوفے سے باہر. ادامہ نام کے ایک آدمی سے کہا تم کوفے کے باہر چلے جاؤ, اور مختار آئے تو وہیں سے گرفتار کر کے لے آنا, ایسا نہ ہو کہ کوفے میں انٹر ہو کے کوئی ان کو بتا دے اور وہ ایک مرتبہ چھپ جائے اور پوشیدہ ہو جائے اور ہڈن ہو جائے, باہر سے پکڑ کے لے آنا. اچھا مختار کو کچھ نہیں پتا کہ کوفے میں کتنا بڑا چینج آ چکا, وہ تو بہت ہی خوش کہ میں نے اپنا مشن سکسیسفلی کمپلیٹ کیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ان کو بڑی جلدی کہ میں جلدی سے جا کے آقا مسلم کو بتا دوں. راستے میں قدامہ نے ان کا راستہ روکی, یہ بھی کوفے کا رہنے والا, مختار کو پتا ہے کہ سخت دشمن ہے اہل بیت. اب مختار تو سمجھ رہے کہ میرا آقا مسلم اب تک چہرے کوفہ میں, راستہ روکا مختار نے کہا ہٹ جاؤ مجھے جلدی, کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا, میں تو گرفتار کروں گا. مختار کو جلا لا گیا, ایک بار تلوار چلائی اس کو اور اس کے 20 آدمیوں کو مار دیا جو گرفتار کرنے آئے, اور مختار دوڑے چلے جا رہے. مگر تھوڑا آگے بڑھے, بنی اسد کا قبیلہ جو کوفے اور کربلا کے بیچ میں رہتا, دیکھا کہ اس کے کچھ آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے عربی پوئٹری پڑھ رہے ہیں, اور پوئٹری کا ٹاپک ہے موت, موت کے اشعار پڑھ رہے ہیں. مختار روکے, کہا کہ بھائی یہ موت کے اشعار پڑھ رہے ہو, آخر اس کا ریزن کیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, کوفے میں ایک انتہائی شریف آدمی مار دیا گیا, ہم تو اس کا ماتم کر رہے ہیں. گھبرا کے کا کون؟ کہا حسین کا سفیر عقیل کا بیٹا مسلم. مختار کو یقین نہ آیا, کیا کہہ رہے ہیں, میں تو اپنے آقا کی زیارت کے لیے دوڑا چلا جا رہا ہوں. کہا کہ مسلم مار دیے گئے, اور ہم نے خود دیکھا ان کا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا, اور کٹا ہوا سر دارالعمارہ کے اوپر لٹک رہا. اب مختار چونک, کوفے والوں کے بارے میں اتنا آئیڈیا تو تھا کہ جب چینج ہوتے ہیں تو بہت جلد چینج ہو جاتے ہیں, اب وہ کیا کرے, جو مشن کمپلیٹ کر کے آئے اب سوچ رہے کہ کرنا کیا, مسلم کا ریونج لینا, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں کوفے میں انٹر ہو جاؤں, اسے اپنا اسٹیشن بناؤں. اچھا ادھر ابن زیاد کو کسی نے یہ ایڈوائس دی کہ ابن زیاد مسلم کو تو نے مار دیا, خانی ابن عروا کو تو نے شہید کر دیا, جتنے پکے پکے مہمان اہل بیت تھے انہیں جیل میں ڈال دیا, اب تھوڑا سا لینینسی اختیار کر, اور جو کوفے کے عام آدمی 40,000 جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی انہیں معافی دے دی. یہ تو ایک جوش تھا جب سب چل رہے تھے, فیشن کی وجہ سے یہ بھی چلے گئے, ان کو معاف کر دی. چنانچہ ابن زیاد کو یہ مشورہ پسند آ گیا, اور ایک اس کا ڈپٹی تھا عمر ابن حارث, اس سے کہا جاؤ اور کوفے کے دروازے کے قریب اپنا ٹینٹ لگا دو, اور اعلان کر دو کہ جو تمہارے ٹینٹ میں آ گیا اسے معاف کر دیا جائے گا. کیونکہ دیکھ رہا تھا ابن زیاد کہ اتنی گرفتاریوں کے نتیجے میں لوگ کوفہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, تو کہا کوفے کے مین گیٹ پہ بیٹھ جانا. ادھر مختار باہر سے اندر انٹر ہو رہے, کیا دیکھا کہ عمر ابن حارث کا ٹینٹ لگا, اور وہاں پہ اس وقت یہ بینر لگایا جا رہا, بینر تو میں محاورتن کہہ رہا ہوں جو بھی طریقہ ہو اناؤنسمنٹ کا, کہ جو یہاں آ گیا اس کو پناہ ملے گی. وہ مختار یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے کوفہ نہیں چھوڑنا, اسی کو اسٹیشن بنانا. جیسے ہی یہ اعلان سنا سب سے پہلے داخل ہو گئے ہمارے عمر ابن حارث ابن زیاد کا ڈپٹی, اسے پتا ہے مختار کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی کوفے کے وی آئی پیز میں آتی, خوشی سے کھیل اٹھا تھا. مختار تم یہاں آئے ہو تو کیا بائی مسٹیک آ گئے کہ پتا تھا کہ کہاں آ رہے ہو؟ اب اس وقت تقیے کا موقع, کہا مجھے معلوم کہ یہاں ابن زیاد کا ٹینٹ ہے, یہاں آنے والے کو پناہ ملتی. کہا کہ تم نے میرا دل خوش کر دیا, میں تمہاری خاص سفارش کروں گا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن حارث رپورٹ دینے ابن زیاد کو گئے کہ کتنے لوگ آ گئے, مختار کو لے کے چلے. ابن زیاد مبارک ہو, ہم مختار کے بارے میں ڈاؤٹ فل تھے, دیکھیں ابن زیاد بھی ڈر رہا تھا کہ یہ آدمی ایسا ہے اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنا بہادر کہ اگر یہ اگینسٹ ہو گیا پورے کوفے کو پرابلم بنا دے گا, وہ بھی خوش ہو گئے. کہا مختار آئے تھے؟ کہا ہاں, سب سے پہلا آدمی جو آیا تھا وہ مختار تھے, اور اے حاکم میں اس کی خاص سفارش کرتا ہوں کہ میرے نام کی وجہ سے ادھر آ گیا, آپ اس کو معاف کر دو. ابن زیاد نے کہا اچھا مختار آؤ میرے برابر بیٹھو, یہ تو بڑی اچھی بات, مگر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, تو وہ جو قدامہ جو راستے میں مارا گیا تھا جب ابن زیاد جب مختار کو اطلاع نہیں, اس کی فیملی کی عورتیں روتی بھی آگے, عورت کرو نیگیٹو وہ تب بھی سب سے آگے, پوزیٹو وہ تب بھی سب سے آگے, اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کی بیٹیاں روتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے. ابن زیاد گھبرا گیا, تم کیوں آ رہے, قدامہ کہاں ہے, اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کی عورتیں یہاں کیسے آ گئے, کہا یہی فریاد تو لے کے آئے ہیں کہ ہمارا شوہر مارا گیا. اس نے کہا میرا بیٹا مارا گیا, بچیوں نے کہا ہمارا بابا مارا گیا, بہنوں نے کہا ہمارا بھائی مارا گیا. ابن زیاد گھبرا گئے, کس نے مارا, کہا اس نے مارا جو آپ کے رائٹ ہینڈ پر بیٹھا ہوا. اب ابن زیاد نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا, مختار میری فوج کو قتل کر کے آ رہے اور میرے برابر آ کے بیٹھی ہو, تو پہلے نہیں بتایا تھا. مختار نے کہا میں کیا کرتا ہوں, لوگ میرا راستہ روک رہے تھے. ابن زیاد کہتا اچھا میں سمجھ گیا, میرے سپاہیوں کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تو میرے اگینسٹ, میں ابھی تمہیں بھی قتل کراتا ہوں. اب مختار کو جلا لا گیا, کہا ابن زیاد جتنی کوشش کر لے کبھی تو مجھے قتل کرا ہی نہیں سکتا, ظالم کے منہ میں کہہ رہا. اور ابن زیاد ایک بار گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی ڈال کے کہا اسے جیل پہنچا دوں. بعد میں لوگوں نے کہا مختار تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے بات کر رہے تھے, خالی ایسے ہی کہہ رہے تھے بلف کر رہے تھے کہ حقیقت حقیقت, مولا بتا کے گئے تھے کہ ابن زیاد تجھے قتل نہیں کرائے گا, تو ابن زیاد کو قتل کرے گا, اس لیے میں اتنا یقین سے بات کر رہا تھا. لیکن بہرحال جیل میں پہنچ گئے مختار, اور یہ وہ جیل تھی جو اسپیشل محبان اہل بیت کے لیے بنائی گئی, یہ زمین سے اتنا نیچے تھی جو آپ ساتویں امام کی جیل کی کیفیت سنتے ہیں نا, نہ کبھی تازہ ہوا یہاں جاتی تھی نہ کبھی سورج کی روشنی جاتی تھی, اور 10 اس کے گیٹ تھے, ایک دوسرا تیسرا, سب کے سب پہ لاک لگے تھے اور خاص ابن زیاد کی سیل اس کے اوپر لگی ہوتی تھی. اور یہاں پہ 4,500 شیعہ نے حیدر کرار کو بفور کربلا کا واقعہ رکھا گیا, یہ مختار کی گرفتاری ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا, یہ افتر شہادت اور مسلم اور بفور کربلا, اس میں میسا میں تمار, اس میں کنیل ابن زیاد ہے, اس میں جناب فضا کے بیٹے, اس میں مختار ہیں, یہ سب اس جیل میں پہنچ گئے. مگر اب دیکھیے اللہ کا سسٹم, وہ مکر ہوا مکر اللہ, ظالم اپنا مکر کرتے ہیں, اللہ اپنی ایک پلاننگ کرتا, عجیب انداز سے واقعات بدلے. اور ایک آدمی شیعہ نے حیدر کرار میں بے گناہ پکڑ کے جیل میں لایا گیا, ویسے تو سبھی بے گناہ تھے مگر وہ بالکل تمام معاملات سے غیر متعلق, وہ گھبرا گیا کہ میں جیل میں کیوں آیا, اسے کیا پتا کہ خدا اس کو یہاں لے کے آیا تاکہ اس کے ذریعے سے مختار کو رہا کرایا جائے. یہاں سے ڈیٹیل کل سنیے گا, اور یہ ایک اصول آپ کے سامنے آ گئے مختار نامے کے حوالے سے جو اب تک میں نے بات کی ہے, دو جملے دوہرا کے منزل مصائب پہ آ رہا ہوں. پہلا جملہ کہ ابھی تک آپ نے سنا مختار نامے میں, کل اور سنیں, عورتوں کا رول کتنا اہم, کتنا اہم, خاص طور پر بہنوں کا رول بھائیوں کے حوالے سے, چاہے وہ مالک اشتر کی بیٹی ہو چاہے وہ مختار کی اپنی بہن. اور دوسرا یہ جملہ کہ ظالم سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اپنی پلاننگ کھیل رہا ہوں, اور کاؤنٹر پلاننگ اللہ کی ہوتی وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, یہ ابھی آپ یہاں بھی دیکھیں گے, کل سے واقعہ شروع ہوگا. اور ایک اور مثال سن لیجئے کیونکہ وہیں سے مصائب پہ جانا. ایک چیز ابھی مجھے بتایا گیا کہ نماز کا وقت تقریباً 9 کے قریب پہنچ گیا, اس لیے اتنی تاخیر نہیں ہوئی کہ وقت فضیلت نکلا, آدھا بھی نہیں ہوا ابھی وقت فضیلت, تو مصائب سے پہلے ایک مختصر سا اعلان کر دوں. اور وہ اعلان یہ کہ بہرحال ویک ڈیز کی مجالس میں مومنین کرام کوشش بھی کرتے ہیں تب بھی 8 بجے سے پہلے نہیں پہنچ پا رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کی خواہش کوشش تھی لیکن ایسے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ نہیں آ پاتے, جس کی وجہ سے ایک ٹیکنیکل پرابلم پیدا ہو گیا, اور اس ٹیکنیکل پرابلم کا ایک ٹیکنیکل سولوشن بھی رکھا گیا, وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا. وہ یہ کہ 1 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت ہے, لیکن جو مجلس جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو مجلس ختم ہوتے ہوتے مغرب ہو جاتی, وہ تو نمی کی شب آ جائے گی, چنانچہ 1 رات پہلے یعنی منڈے کو وہ 8ویں امام کی شہادت کی مجلس بھی ہے اور تابوت بھی ہے, وہاں تک تو ٹھیک, مگر 1 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت ہے 1 ربیع الاول ٹیوزڈے کو. اب جو ہم مجلس شروع کریں گے تو ختم ہوتے ہوتے 9 کی شب لگ جائے گی, تو خاص 1 ربیع الاول کی جو مجلس ہے ٹیوزڈے وہ بغیر مصائب کے اس لیے ہوگی کہ جب مجلس شروع ہوگی تو شہادت کا دن چل رہا ہے, اگر 9 بجے ختم ہوئی تو عید الزہرا کی رات لگ جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ منڈے کو آخری مصائب کی مجلس ہے, ٹیوزڈے کی مجلس کے آغاز میں شروع میں چند جملے مصائب کیا جائیں گے شروع میں, کیونکہ جب ختم ہوگی تو شہادت وہ عید الزہرا. اور ایسے خبیث لوگوں کی موت کی تاریخ ہے کہ اس میں ہم مصائب نہیں پڑھنا چاہتے. اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے وینس ڈے کو بہرا رہی عید الزہرا کا پراپر جشن. تو یہ جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ مجلس شروع ہوتی ہے تو شہادت, اختتام مجلس پہ مثلاً خوشحالی, اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم پیدا ہو گئے. اور آج بھی یہی کہ 3 ربیع الاول کا دن ختم ہوا, 4 کی شب لگ گئی ہے جو جناب معصوم حکم کی وفات. تو اسی اعتبار سے میں مصائب کی منزل کو وہاں تک لے جا رہا ہوں. باقی سارے ادا خانوں میں کل جناب معصوم حکم کا تذکرہ ہوگا, ہمارے یہاں آج ہو رہا ہوں. اور وہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ عورتوں کا رول اسلام میں ہر جگہ کتنا اہم, چاہے پیغمبر کی تبلیغ رسالت میں خدیجہ طاہرہ ہوں, چاہے کربلا کے میدان میں حسین کی بہن زینب ہوں, چاہے بنی اسد کی عورتیں ہوں جو دفن لاشائے شہدا کے لیے انس, چاہے مختار کی بہن ہوں, چاہے ادھر مالک اشتر کی بیٹی ہوں, یہ ہر جگہ ایک انتہائی اہم رول. اور یہ بھی ابھی آپ نے سنا کہ دشمن اپنی پلاننگ سے جلتا اور اللہ اسی میں اپنی پلاننگ نکالتا. مامون نے 8ویں امام کو مدینے سے بلا لیا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام مدینے میں رہیں گے میرے لیے خطرہ, اور میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے, میں ان پہ چیک رکھوں گا, وہ انڈر مائی آبزرویشن ہوں گی. مگر 8ویں امام کے یہاں آ جانے کی وجہ اس پورے ریجن میں ایسی شیعت پھیلی کہ آج مدینے والے شیعت کو چھوڑ چکے ہیں مگر اس علاقے میں اب تک شیعت موجود. وہ مامون کی پالیسی تھی کہ امام کو اپنے سامنے بلا کے امام کو محدود کر دو, اور وہ اللہ کی پالیسی تھی کہ اس 8ویں امام کے ذریعے سے مامون کے اپنے شہر میں شیعت کو پہنچایا جائے اور اتنی فاؤنڈیشن سالڈ کر دی جائے کہ باقی جگہوں سے شیعت اگر ختم بھی ہو جائے تو یہاں پہ باقی رہے. وہ مامون کی پلاننگ ناکام ہوگی. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو الٹا ہو گیا, بجائے اس کے کہ مجھے طاقت ملے یہاں شیعت پھیل رہی ہے, 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کر دیا. یا 17th صفر یا 29th صفر. اب پرانا زمانہ, نہ میل کا سسٹم ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ موبائل ہے, نہ ٹیلی فون. مدینے کے اندر 8ویں امام کی کئی بہنیں, مگر ایک بہن جن کا نام فاطمہ اور جو بعد میں معصومہ قم کہلائی, وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی. جیسے حسین کی 16 بہنیں تھیں, مگر جتنی محبت زینب کو اپنے حسین سے تھی, باقی بہنوں کا نام تو اس طرح نہیں آتا. معصومہ قم تڑپ رہی, معصومہ قم بے چین ہو رہی. مدینے سے مرو اتنا لمبا راستہ ہے کہ اس زمانے میں تو کسی عورت کے لیے یہ سفر طے کرنا جسٹ لائک امپاسبل تھا, مگر جب بہن کے دل میں بھائی کی محبت ہوتی تو وہ نہ مشکلات کا خیال کرتی, نہ پریشانیوں کا خیال کرتی. وہ کہتی ہے جو مصیبت و پریشانی آئے بھائی کے نام پہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوں. جب زینب حسین کے ساتھ جا رہی تو زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار بھی آئے تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی آئے تھے. کہیں عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا آقا اکیلے تو اکیلے چلے جائیں گے, عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ پردے کے پیچھے سے زینب کی جلال والی آواز آئی, اے ابن عباس یہ کیا کہہ رہا, کیا بہن سے کیا بھائی سے جدا ہو کر زینب جیسی بہن زندہ رہ سکتی ہے؟ ارے میں یہی مر جاؤں گی, مجھے میرے بھائی سے جدا نہ کر. معصومہ قم کہتی 2 سال ہو گئے مجھے اپنے بھیا کی کوئی خبر نہ ملی, ارے کوئی خبر لانے والا نہیں ہے تو میں خود جاؤں گی. گھر والوں نے کہا اے فاطمہ قمیہ بہت دور کا سفر ہے, کتنے ملکوں سے گزرنا ہے, اجنبی علاقے ہیں, پتا نہیں کیا واقعات پیش آئے. کہا بھائی کے نام پہ یہ بہن ہر قربانی دینے کو تیار ہے. ایک بار مدینے سے چلی, حجاز سے نکل کے نجد میں آئی, نجد سے نکل کے کویت میں آئی, کویت سے نکل کے عراق میں آئی, عراق سے چل کے ایران میں داخل ہوئی, اور ادھر ایران میں تہران کے قریب سے مشہد جا رہی ہے. ایک بار تہران کے قریب ایک شہر ہے قم, وہ صاحبان ایمان کی آبادی ہے, وہاں شیعان حیدر کرار رہتے ہیں. وہاں کے سردار کو پتا چلا کہ ہماری امام زادی اور سیدانی یہاں سے جا رہی ہے. ایک مرتبہ وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے تہران کے قریب آیا اور آواز دی کہ اے فاطمہ زہرا کی بیٹی, تیرے شیعہ تیرے دروازے پر ایک حاجت لے کے آئے ہیں. شہزادی ہمارے لیے کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہماری شہزادی ہمارے شہر کے قریب سے گزرے اور ایک دن ہمارے یہاں قیام نہ کرے, ایک دن کے لیے ٹھہر جائیے. मासूम कुम ने घबरा के कहा, इस वक्त मुझे न रोको, मेरा दिल उल्टा जा रहा है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भैया में कोई मुसीबत आने वाली है। अरे मुझे भाई से मिलने दो, मेरा वादा है वापसी में यहाँ से गुजरूंगी, तुम्हारे यहाँ स्टे करूंगी। तड़प के कहा, नहीं शहजादी, वापसी में पता नहीं कितने दिन लगे, एक दिन, अरे सुबह से शाम हमारे शहर में आ जाइए। मासूम कुम ने कहा, नहीं भाई की मोहब्बत मुझे अपनी जानिब खींच रही है। तो आखिरी जुमला उसने वो कह दिया जिसके बाद फिर कोई मना नहीं कर सकता। एक बार कहा, ऐ शहजादी, आपको आपकी दादी फातिमा ज़हरा की चादर का वास्ता, अपने शियों की दरख्वास्त को रद्द न कीजिए, अपने मानने वालों की दरख्वास्त को ठुकराइए नहीं। अब एक बार मासूमा को मजबूर हो गई, कहा अच्छा तो कल मैं तुम्हारे शहर में आऊंगी, फकत सुबह से शाम रहूंगी, शाम होते ही निकल जाऊंगी। सरदार दौड़ा दौड़ा अपने शहर गया। शहर वालों, अरे शहर को डेकोरेट करो, तैयारियां करो, हमारी शहजादी आ रही है, सातवें इमाम की बेटी आ रही है, आठवें इमाम की बहन आ रही है। और अगले दिन मासूमा कुम की सवारी कुम शहर में एंटर हुई, मगर इधर सवारी एंटर हुई, मासूमा कुम घबरा गई। एक मर्तबा साथियों से कहा, ये मैं क्या देख रही हूँ, हर तरफ काले झंडे नजर आ रहे हैं, हर तरफ काले कपड़े नजर आ रहे हैं। अरे मैं तो समझी थी शहर मेरा इस्तकबाल करेगा, बच्चे नए कपड़े पहने होंगे, यहाँ काले अलाम, काले झंडे, काले कपड़े, आखिरियत इसलिए। सवारी बिल्कुल शहर के बीच में वहाँ जाके रुकी जहाँ आज मासूम कुम का रोजा है। सरदारे सरदारे कौम आगे आया, पर्दा पड़ा है महमिल का, सरदार बाहर आके खड़ा हुआ, मगर हालत अजीब है, काले कपड़े पहने हैं, नंगे सर है, नंगे पैर है, गरेबान चाक है, आस्तीने बुलंद है। सर झुका के कहता है, शहजादी हम आपके शिया आपको पुरसा देने आए हैं। एक बार मासूमा घबरा गई, कहा किसका पुरसा लेके आ रहे। कहा शहजादी आज सुबह मशहद से खबर आई है, हमारा आठवां इमाम शहीद कर दिया गया। अरे जहर देखे, हमारे इमाम जमाना को शहीद किया गया, हम इमाम का शोक मना रहे, आप उनकी बहन है, हमारा पुरसा लीजिए। रिवायत का जुमला है, मासूमा कुम ने उसी महमिल में सीख मारी, हाय मेरा भैया, अरे मैं ज़ियारत भी ना कर सकी, खच खा के गिरी। 3 दिन के बाद इसी बीमारी में इंतकाल किया, जहाँ आज कब्र है वहाँ पे दफन किया गया। अदादारो अब एक जुमला मासूमा कुम से मुझे कहना, हुसैनिया पासमोर के सारे मोमिनीन और मोमिनात, आपकी तरफ से एक जुमला मुझे कहना है। मासूमा कुम, आपने उसका पुरसा लिया, हमारा भी पुरसा लीजिए, हम आपको पुरसा देने आए हैं, आपका भैया मारा गया। लेकिन मासूमा कुम अगर तौहीन न हो तो एक जुमला और सुन लीजिए, आपका भाई मारा गया, मगर आपको पुरसा कितने एहतराम से दिया गया, कितनी इज्जत के साथ दिया गया। सरदार कबीला हाथ जोड़ के आया, निगाहें नीची करके आया, हाय एक बहन करबला में भी थी, भाई उसका भी मारा गया, मगर उसे कैसे पुरसा मिला। अरे घोड़े दौड़ाए जा रहे, खेमे जलाए जा रहे, चादर छीनी जा रही, बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे, हाय इस तरह ज़ैनब को भाई का पुरसा मिल रहा है। खुदा बंदा आज की शब जुमा और शब शहादत का वास्ता, साहिबान ईमान की सारी हजतें पूरी फरमा, हमारी हमें हर दुश्मन अहले बैत और दुश्मन इस्लाम के शर से बचा, ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा।